إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول ثلاثة وأدلتها، تین بنیادی اصول اور ان کی دلیل. شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مختصر سا رسالہ ہے، اس کا درس جاری ہے. پچھلے درس میں رکے تھے الاستعانہ پر. استعانہ کہتے ہیں مدد طلب کرنے کو، طلب العون. اور عربی لغت میں جب بھی کسی فعل کے ساتھ الف سین تے لگ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا. استعانہ، استعاذہ، استغاثہ، استرقاء، یہ الف سین تے اگر فعل کے ساتھ لگ جائیں عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا. جو فعل جس فعل کے ساتھ الف سین تے لگ جائے یعنی اس فعل کے طلب کرنا. استعانہ یعنی طلب العون، عون کہتے ہیں مدد کو. استعانہ عبادت ہے، مدد طلب کرنا عبادت ہے. اور اس کی دلیل قوله تعالى، ارشاد باري تعالى ہے اياك نعبد واياك نستعين، سوره فاتحه ايت نمبر 5. اللہ تعالی فرماتے ہیں اياك نعبد واياك نستعين، جیسا فرماتے ہیں یہ دلیل ہے کہ مدد و استعانت عبادت ہے اور صرف اللہ تعالی سے ہی مانگنی چاہیے. اور اس کی دلیل شیخ صاحب نے یہ آیت بیان کی. سورہ فاتحہ وہ عظیم سورت ہے جس سے مسلمانوں کے چھوٹے بچے بھی واقف ہیں، اور ہر نماز میں نمازی صرف فرض نماز میں 17 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. یہ بھی حکمت ہے کہ سورہ فاتحہ رکن ہے نماز کی، کیونکہ اس میں جو پیغام ہے عظیم پیغام ہے. پورا قرآن مجید کا علم اس ایک سورت میں ہے، سورہ فاتحہ میں. پورے قرآن مجید کا علم سورہ فاتحہ میں ہے، بلکہ مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں کہ تورات زبور اور انجیل کا علم قرآن مجید میں ہے، اور پورے قرآن مجید کا علم سورہ فاتحہ میں ہے، اور پورے سورہ فاتحہ کا علم اور جو خلاصہ ہے وہ اس آیت میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. جس نے اس ایک آیت کو سمجھ لیا اس نے پورے قرآن مجید کو سمجھ لیا، جس نے اس آیت کو نہیں سمجھا اس نے قرآن مجید کو نہ کبھی سمجھا اور نہ کبھی سمجھ سکتا ہے. چاہے وہ جتنے بھی اس کے مختلف لقب اور نام ہو، چاہے وہ شیخ الاسلام بن کے بیٹھا ہو، چاہے وہ عالم اور فاضل بن کر بیٹھا ہو، چاہے اس کے پاس کتنی ان گنت ڈگریاں ہوں، لیکن اس نے اس آیت کو نہیں سمجھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جس کے پیچھے اس نے ساری زندگی گوا دی. اصل وجہ کیا ہے یہ دیکھتے ہیں. ایک ہی آیت ہے لیکن اس آیت میں اللہ تعالی نے ایسے عظیم پیغام رکھے ہیں اور ایسے ہیرے اس کے اندر ہیں کہ سمجھدار ہی سمجھ سکتا ہے، عقل والے ہی، عقل سلیم اور قلب سلیم والے ہی سمجھ سکتے ہیں. جس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی ہے، جس کے دل میں ایمان کا نور موجود ہے، تو وہ اس آیت کو سمجھ سکتا ہے. سورہ فاتحہ کو اگر ہم شروع سے پڑھیں ذرا غور کرنا الفاظ پہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب اس آیت کی باری آئی اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک خاص الفاظ تھے جو ایک سباق اور لحاق کے جو ایک خاص الفاظ اور ایک آپ کو ایک رنگ آتی ہے آخر میں ہر لفظ کے ہر آیت کے آخر میں اور شروع میں وہ یہاں پر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے صیغہ کو ہی تبدیل کر دیا. یعنی انہوں نے یہ چاہیے تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبدک ونستعینک. سیاق کے لحاظ سے یہ ہونا چاہیے تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سیاق کو توڑا. اور اس سیاق کو توڑنے کی وجہ ہے, سب سے پہلی وجہ یہ ہے, توجہ فرمائیے اے پڑھنے والے سورہ فاتحہ پڑھ تو رہے ہو, یہاں پر ضمیر جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے اور جو چیز بعد میں بیان ہونے والی تھی وہ پہلے بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے اور صیغوں کو ہی تبدیل کر دیا. تو سب سے پہلا فائدہ ہے صیغہ کو تبدیل کرنے کا توجہ, کہ پڑھنے والا جب سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے جب سیاق ٹوٹے گا تو پتہ چلے گا یہاں پر تبدیلی آئی ہے تو وہ غور کرے گا الفاظوں پہ. نمبر دو, اس آیت کریمہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین عربی زبان میں چند ایسے صیغے ہیں اور جملے ہیں جو حصر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. حصر کا مطلب ہے صرف اور صرف, یعنی اب مثال کے طور پہ لا الہ الا اللہ. اس کلمہ توحید میں توحید کہاں ہے؟ اگر کوئی شخص سوال کرے لا الہ الا اللہ تم کہہ دیں کلمہ توحید, کلمہ طیبہ, کلمہ توحید ہے. اس میں توحید کا لفظ کہاں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ توحید کا لفظ واحد سے لیا گیا ہے. اور لا الہ الا اللہ میں واحد کا لفظ ہے؟ نہیں ہے. تو کہاں سے ہم نے لیا کہ یہ کلمہ توحید ہے؟ اس کے معنی سے, سیاق اور سباق سے. معنی کیا ہے؟ عربی لغت میں جو عربی لغت کو تھوڑا سا بھی جانتا ہے, جو عربی زبان کو تھوڑا سا بھی جانتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس صیغے کا مطلب یہ ہے صرف اور صرف, یعنی ایک, جسے توحید کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں صیغۃ الحصر یا التخصیص بھی کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ, لا نفی ہے, الا استثناء ہے. عربی زبان میں, عربی گرامر میں اگر نفی کے بعد استثناء آ جائے اس کا مطلب ہے صرف اور صرف واحد, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. یعنی کوئی بھی معبود عبادت کے لائق نہیں, اگر کوئی عبادت کے لائق ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یعنی ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. ایک لفظ کہاں سے آیا؟ اس کے مفہوم سے آیا. یہ کلمہ توحید ہی ہے اور عربی زبان اس کی دلیل ہے. اسی طریقے سے ابو جہل ابو لہب نے کیا سمجھا تھا لا الہ الا اللہ کو؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابو جہل ابو لہب نے کلمے کو سمجھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معبودوں کو ختم کر کے ایک معبود کی ہمیں دعوت دیتے ہیں, ایک معبود کی عبادت کرو, یہ تو بڑی عجیب بات ہے, یہ ہمارے عقل میں بات آنے والی نہیں. یہ لات عزہ منات ود سواع یغوث یعوق نصر حبل, یہ کہاں جائیں گے سارے؟ ان کی عبادت کون کرے گا؟ نہیں, یہ بات ناانصافی کی بات ہے. اگر عبادت کرنی بھی ہم اللہ کی عبادت بھی کریں گے تو ان کی بھی کریں گے. ایک معبود نہیں ہو سکتا. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات, ایک ہی لفظ ان سے مانگے, ایک ہی جملہ, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ایک ہی جملہ کہہ دو, اس کو لفظ کا لفظ استعمال کیا. جملے کو ابھی زبان میں لفظ کو بھی جملہ کہا, جملے کو بھی لفظ کہا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ ایک لفظ نہیں, جملہ ہے پورا. سینٹینس ہے لیکن اس کو لفظ کا قول لا الہ الا اللہ تفلحو، لیکن ان لوگوں نے انکار کیا. انکار کیوں کیا؟ سورہ صاد میں اس انکار کی وجہ بیان کی گئی ہے، اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا سارے معبودوں کو چھوڑ کے ایک ہی معبود کی عبادت کریں؟ یہ عجیب بات ہے، یہ ہم نہیں مان سکتے. تو لا الہ الا اللہ کو ابو جہل ابو لہب نے سمجھا تھا. کہاں سے سمجھا؟ عربی لغت سے سمجھا تھا، کیونکہ ان کے لیے جیسے آج ہمیں محنت کرنی پڑ رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، توحید کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، توحید کی اچھائیاں کیا ہیں، شرک کی برائیاں کیا ہیں، یہ وہ لوگ سمجھ چکے تھے، ان کو اتنی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لا الہ الا اللہ سمجھ چکے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی معبود ہے، ایک کی عبادت کرو، یہ کام سے نہیں ہوتا. ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں گے اور معبود کی عبادت بھی کریں گے، اگر نہیں تو پھر ہماری جنگ ہے. اور اسی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کی، ان کا خون بھی حلال ہوا، ان کا مال بھی حلال ہوا. ارے لا الہ الا اللہ تو کہتے تھے وہ. ابو جہل جب قسم کھاتا، کسی قسم کھاتا، واللہ ابو لہب واللہ کہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے. نہیں مانتے تھے کہ واحد معبود ہے، معبود ہے لیکن واحد نہیں. تو صرف عربی زبان سے ہی ان کو پتہ چل گیا کہ لا الہ الا اللہ مقصد یہ ہے. تو لا الہ الا اللہ صیغۃ الحصر ہے. اچھا ادھر آتے، یہاں پہ آتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہونا چاہیے تھے نعبدک و نستعین. جو مفعول تھا کاف، نعبدک جو کاف، یہ مفعول بھی ہے. اگر اس کو پہلے لایا جائے فعل سے تو ہم کہیں گے ایاک، صلوات اللہ علیہ وسلم، ایاک کہیں گے، ایاک نعبد، ہونا چاہیے تھا نعبدک، لیکن یہاں پہ ایاک نعبد، تو مفعول کو آگے کر لیا. عربی گرامر میں جیسے نفی کے بعد استثناء آ جائے تو حصر ہوتا ہے، عربی زبان میں جس کی جگہ پیچھے ہو آگے کر دی جائے اس کا مطلب بھی حصر ہوتا ہے. تو حصر کے دو چیزیں، ایک تو نفی کے بعد استثناء آنا، لا کے بعد الا آنا، اور جو مفعول بھی ہے اس کی جگہ ہوتی ہے فعل فعل کے بعد، آگے نہیں ہوتی. یا اگر مفعول کو پہلے لایا جائے ایاک، اس کا مطلب ہے صرف اور صرف، ترجمہ ہوگا صرف اور صرف. اور تیسرا صیغہ میں نے بیان کیا تھا انما بھی صیغ الحصر میں سے ہے. اسے جب بھی دیکھیں جو بڑے بڑے عقیدہ کے مسائل ہیں، علم غیب کا مسئلہ، انما الغیب عند اللہ، انما کا لفظ استعمال ہوا، قل لا علم الغیب الا اللہ، نفی استثناء حصر، اللہ تعالیٰ سے کوئی جان نہیں سکتا غیب. بشریت کی بات ہے، قل انما انا بشر مثلکم، انما کا لفظ استعمال ہوا کہ صرف اور صرف میں بشر ہوں تمہاری طرح، میں نور نہیں ہوں، نوری مخلوق نہیں ہوں. یہ صیغ الحصر ہے. عربی زبان میں ابو جہل بھی سمجھ چکا تھا، ابو لہب بھی سمجھ چکا تھا. کہاں سمجھا؟ عربی لغت سے سمجھے. اور آج کے دور میں بڑے بڑی پگڑیاں ہیں، لمبی لمبی داڑیاں ہیں، شلوار ٹخنے کے اوپر ہے، اور علم کے مدعی ہیں، لیکن یہ بنیاد علم عربی زبان کا بھی گرامر کر ان کو نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ انما حصر کے لیے ہوتا ہے. قرآن پڑھتے بھی ہیں والا متعجب ہوتا ہے، قرآن جی پڑھتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، اور ہر جمعہ میں سورہ کہف پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور ہے. سبحان اللہ، یہ کہاں کے فقہ ہے، یہ کہاں کی سمجھ ہے، یہ کہاں کا علم ہے. ابھی تو قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہے انما انا بشر مثلکم، تین دفعہ تاکید کی گئی انما سے، انا سے، مثلکم سے، کہ آپ کی عقل کہیں دور نہ جائے، میں وہی ہوں، بشر ہوں، آپ کی طرح بشر ہوں. انما یوحى الی، فرق یہ ہے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور تم پر وحی نازل نہیں ہوتی. بشریت کے تقاضے برابر ہیں ہمارے، لیکن کیونکہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور تم لوگ وحی نازل نہیں ہوتے تو یہ فرق ہے، لیکن پھر بھی لوگ نہیں سمجھتے. سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ اصل جو سمجھ کی جگہ ہے دل ہے. جب دل میں ایک بگاڑ موجود ہے، دل میں شرک اور بدعات اور خرافات بھری ہوئی ہیں، تو واللہ یہ نور بھی نظر نہیں آتا. آپ اندھے کو سورج کے سامنے بٹھا دیں، اس بیچارے کو کیا نظر آئے گا؟ کچھ نظر نہیں آئے گا. اس گرمی تو محسوس کر سکتا ہے وہ, لیکن اس کی روشنی میں چل نہیں سکتا وہ. تو جس کے جن لوگوں کے دل مر جائیں تو ان کی ہلاکت ہے واللہ. جن لوگوں کے دل پہلے مر جاتے ہیں اور بعد میں روح نکلتی ہے, ان کی ہلاکت ہی ہلاکت ہے. کیونکہ دل وہ گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر اچھا ہو جائے تو ان صلح صلح جسد کلہ, سارے کا سارا بدن درست ہو جاتا ہے. اگر اس میں فساد ہو جائے تو سارے کا سارا جسم میں اس فساد کا اثر نظر آتا ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کریں گے, ایاک نعبد, اور صرف اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگیں گے, ایاک نستعین, صرف اور صرف. اور یہ صرف تیسرا فائدہ جو ہے اس آیت کریمہ میں کہ صحیح مسلم کی روایت میں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ فرماتے جب اس آیت کا ذکر ہوا, یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں عہد ہے, وعدہ ہے, اور یہ مسلمان دن میں 17 مرتبہ فرض نماز میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے. کیا وعدہ کرتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اللہ تعالیٰ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا, اور اللہ تعالیٰ میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے سوا کسی کو نہیں پکاروں گا مدد کے لیے. الحمدللہ. ابھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اے علی مشکل کشا میری مدد کر. سبحان اللہ. ابھی تو وعدہ کیا ہے, وعدہ کس چیز کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اذکار کہاں گئے؟ سبحان اللہ. ابھی اذکار بھی نہیں ہوئے, سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ, نہیں, جلدی ہاتھ اٹھتے ہیں اور مدد مانگی جاتی ہے غیر اللہ سے. عبادت پکار عبادت ہے, مدد بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عبادت کو الگ ذکر کیا عموم سے, کہ سارے کے سارے عبادات اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور عبادت میں جو بنیادی عبادت ہے جس میں زیادہ غلطی کرتے ہیں لوگ, وہ ہے مدد طلب کرنا, اس کو الگ سے ذکر کیا, تاکہ کوئی یہ نہ کہے یار عبادت ہے, چلو پکار تو نہیں ہے بیچ میں, مدد مانگنا تو نہیں ہے, اس کا ذکر تو نہیں ہے. نہیں, کیونکہ مدد مانگنے سے ہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں, تو مدد مانگنے کو بھی الگ سے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. تو عبادت اور استعانت کو الگ ذکر کرنے کا یہ فائدہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب آتے ہیں مدد اور استعانت. یاد رکھیں کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے, کوئی مخلوق ان اعمال پر قادر نہیں. مثال کے طور پہ پیدا کرنا, رزق عطا کرنا, بگڑی بنانا, زندگی دینا, موت دینا, مشکل کشائی, حاجت روائی, یہ سارے کے سارے اعمال, شفا دینا, یہ سارے کے سارے اعمال, یہ صرف ان پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے, مخلوق قادر نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ ڈاکٹر تو بھی شفا دیتے ہیں, ہرگز ڈاکٹر شفا نہیں دیتے, ڈاکٹر سبب ہیں, دوائی لکھ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اگر اس دوائی میں شفا لکھی ہے تو تندرست ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ شفا نہیں لکھی تو مریض ٹھیک نہیں ہوتا. اور آپ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کتنے مریض آتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, دوائی لیتے ہیں, ٹھیک نہیں ہوتے, دوسرے کے پاس جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں. دیکھا جائے دوائی ایک ہی ہے, پیناڈول کی گولی یہاں پہ پیناڈول, وہاں پر ایڈول کے دوسرے نام سے موجود ہے, وہاں پر اینٹی بایوٹک دوسرے نام سے, وہاں پہ دوسرے نام سے موجود ہے, ایک ہی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شفا اس کے ہاتھ میں نہیں لکھی, اس مریض کی شفا تو وہاں پہ لکھی ہے. تو اصل شفا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. کوئی نہ کہے کہ والدین بھی تو خالق ہیں, وہ بھی تو بچے پیدا کرتے ہیں, سبب ہیں, اصل مالک نہیں, اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے. کتنے لوگ ہیں, کتنے والدین ہیں جو ایک بچے کے لیے ترستے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ مالک نہیں لیکن سبب ضرور ہے. تو یہ بھی فرق سمجھنا ہے کہ سبب کیا ہوتا ہے اور اصل مالک کیا ہوتا ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے لیکن شفاعت کے مالک نہیں, یاد رکھیں, شفاعت کے مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. قل للہ شفاعت جميعا, کیونکہ اکثر ساتھی یہاں پہ غلطی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہ چیز تو مانتے ہیں لیکن یہ عمل تو انسان بھی کر سکتے ہیں, تو یہ غلط فہمی ہے, یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اور بعض لوگوں نے اس وسوسے میں آہستہ آہستہ اس کو سمجھتے سمجھ اس میں ڈوب گئے, وہ سمجھتے یہی حق بات ہے. تو کچھ ایسے اعمال ہیں جن پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے, ایسے اعمال جن پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے کسی اور کے لیے صرف کرنا شرک اکبر ہے, یہ قاعدہ ہے یاد رکھیں. کچھ ایسے اعمال ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بھی قادر ہے اور مخلوق بھی قادر ہے, ایسے اعمال اگر مخلوق سے مدد مانگے جائے ان اعمال میں تو یہ شرک نہیں ہوتا. اس کی مثال میں ایک شخص ہے گاڑی پہ سامان رکھنا چاہتا ہے, بھاری سامان ہے, اس کی طاقت میں کو اٹھا سکے تو وہ کسی ساتھی کو کہہ کے کہہ سکتا ہے کہ میری مدد کرو وہ سامان رکھ دو. تو یہاں پر مدد طلب تھی کسی اللہ تعالیٰ سے کی نہیں, ایک مخلوق سے, ایک انسان سے طلب تھی. وہ اٹھا بھی سکتا ہے, آپ کے سامنے حاضر بھی ہے تو اس نے اٹھا کے رکھ دیا, اس مطلب یہ شرک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عمل جو ہے یہ انسان بھی کر سکتا, مخلوق بھی کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے, لیکن یہ عمل جو ہے یہ مخلوق بھی کر سکتا ہے. اس کی دوسری مثال, ایک شخص ڈوب رہا ہے, پانی میں گرا ہے, سمندر میں یا دریا میں ڈوب رہا ہے, مدد کے لیے پکار رہا ہے, تو کیا یہ جو مدد کے لیے پکار رہا ہے, یہ شخص ساحل پہ کھڑا اسے پکار میری مدد کرو, کیا یہ مشرک ہے؟ یہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس شخص کو نجات دلانے کے لیے اگر کوئی شخص جو تیرا کے جانتا ہے وہ اندر پانی میں چلا جاتا ہے اور اس شخص کو نکال لیتا ہے تو یہ عمل شرک نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو مخلوق ہے, یہ جو شخص ہے جس اس کو نکالا ہے, یہ اس عمل پہ قادر تھا. اس لیے یہ بنیادی بات ہے اس معاملے میں, کہ اس میں بہت ساری غلطیاں ہوئی لوگوں سے. ان اعمال کو الگ الگ سمجھو, جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے اور جن اعمال پر مخلوق بھی قادر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدد طلب کرنے کی مختلف صورتیں ہیں. صورتیں یہ ہیں, مدد طلب کرنا شرعی ہے, شرعی مدد طلب جو شریعت میں جائز ہے, اور وہ یہ طریقہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر اپنے رب سے ہی مدد طلب کرے ہر حال میں, اور یہ عین توحید ہے, اور اس سے ایمان کی بلندی سامنے آتی ہے, اور یہ ایمان کامل کی علامت اور نشانی ہے. دوسرا طریقہ ہے مدد طلب کرنے کا, کہ اگر کوئی شخص غیر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے اس کام میں جس پر وہ قادر ہو, تو یہ شرعی طریقہ یہ بھی جائز ہے. پہلا طریقہ تھا اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہر کام میں, ہر معاملات میں. دوسرا ہے جو شرعی طریقہ ہے جو جائز ہے, دوسرا ہے کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا, مخلوق سے مدد طلب کرنا ان کاموں جس پر مخلوق قادر ہے, یہ بھی جائز ہے. اچھا, دوسرا جو قسم ہے, دوسری قسم ہے شرکی استعانہ, یہ مدد طلب کرنا جس میں شرک ہوتا ہے. اس کی صورت ہے, نمبر ایک, غیر اللہ سے مدد مانگنا ان کاموں جن پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے, مخلوق قادر نہیں. فلاں مجھے رزق عطا فرما, فلاں مجھے اولاد دے, یا فلاں ولی ہے وہ اولاد دیتا ہے, فلاں ولی ہے وہ فلاں مرض کے لیے مجرب ہے, یہ جو عقیدہ ہے یہ شرک ہے. یہاں پر مدد طلب کی جا رہی ہے ان کاموں میں جن پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے, جو اللہ تعالیٰ کے حق ہیں, ربوبیت کے حق ہیں, یہاں پر شرک ہوتا ہے. تو مدد طلب کرنا ایسے کاموں میں شرک اکبر ہے, دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اس کی شرک کی مدد طلب کرنے کی دوسری صورت, مردوں سے مدد طلب کرنا. ایک شخص مر چکا ہے, مردہ ہے, قبر میں دفن ہے, اور دوسرا شخص بیٹھا اسے پکار رہا ہے, اسے مدد طلب کر رہا ہے, یہ شرک اکبر ہے, اور ایسے شخص دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اس کا یہ عقیدہ ہے, یہ جو شخص مر چکا ہے یہ سنتا بھی ہے اور سب کی سنتا ہے, یعنی جتنے لوگ بھی اس کی مدد طلب کریں گے سب کی سنے گا وہ, کیونکہ اکیلا تو نہیں اسے مدد طلب کرنے والا, ایک پیر ہے, وہ اس کے اگر 1000 بھی مرید ہے اور 1000 میں سے 100 کو بھی ایک وقت میں مصیبت پڑ گئی اور 100 نے ایک وقت میں اس پیر کو یا اس ولی کو پکارا, اس کا مطلب ہے اور مدد طلب کی, تو اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو بزرگ ہے جو قبر کے اندر دفن ہے یہ سنتا بھی ہے, سب سے پہلے یہ زندہ ہے, دوسری بات یہ سنتا بھی ہے اور سب کی سنتا ہے جو اسے پکار رہے ہیں, اور ہر زبان میں, کوئی عربی ہے, کوئی انگریز ہے, کوئی ہندی زبان بولتا ہے, کوئی کون سی زبان بولتا ہے, تو وہ سب کی زبان بھی سمجھتا ہے. اچھا, نمبر 4, سب کی پوری بھی کر سکتا ہے, ورنہ اسے پکارتا ہے کیوں؟ مصیبت میں انسان کسے پکارتا ہے؟ اس کو پکارتا ہے جس کو یقین ہو کہ یہ شخص میری مدد کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حربہ ضرور استعمال کرے گا, میری مدد کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا. ورنہ اسے پکارنے کی اور مدد طلب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ چار عقائد جو ہیں اس مردے کے لیے، یہ سارے کے سارے اگر انسان تھوڑا سا غور کرے، یہ کس کی صفات ہیں؟ جو ہمیشہ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، ہر زبان سنتا ہے، سب کی ایک وقت میں پوری بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات ہے؟ تو اس لیے ہم کہتے کہ یہ شرکی وسیع، یہ شرکی طریقہ ہے، اس میں شرک ہے، یہ مدد طلب کرنا یہ شرک ہے، جائز نہیں. شرک کہاں سے آیا؟ ان صفات سے. پکار مدد طلب کرنا الگ سے عبادت ہے. اللہ کہا کہ اپنے اس مردے کو دے دیں، یہاں سے شرک. پھر سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہاں پہ شرک. سب کی پوری کرتا ہے، یہاں پہ شرک. ہر زبان سمجھتا ہے، یہاں پہ شرک. تو اس طریقے سے صرف ایک قسم کے نہیں بلکہ ایک سے زیادہ قسم کے شرک موجود ہے، جسے کہتے ہیں شرک مرکب. یعنی اگر کوئی شخص مردے سے مدد طلب کرے تو وہ شرک مرکب میں مبتلا ہے. اس کی تیسری صورت ہے، اگر کوئی شخص غائب کو غائب سے مدد طلب کرتا ہے، ایک شخص جو موجود نہیں، حاضر نہیں، غائب کہتے ہیں حاضر کے الٹ کو، حاضر جو موجود ہے آپ کے سامنے اور غائب جو آپ سے دور ہو، اگر کوئی شخص غائب کو پکارتا ہے جو زندہ ہو، مردہ تو مر چکا ہے، وہ بھی غائب ہے لیکن زندہ ہے لیکن غائب ہے، اس زندہ غائب کو اگر پکارا جائے مدد طلب کرنے کے لیے، تو یہ بھی شرک ہے، یاد رکھیں، یہ بھی شرک اکبر ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے بھئی؟ اگر آپ ایک شخص مدد طلب کرتے ہو آپ کے سامنے تو جائز ہے، اگر یہی مدد آپ دو کمرے چھوڑ کسی اور کو وہاں پہ پکاریں تو یہ شرک ہو جاتا ہے. اس لیے کہ پکارنے والے کا، مدد طلب کرنے والے کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ شخص دور ہونے کے باوجود بھی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، ہر زبان کو سمجھتا ہے، سب کی پوری کرتا ہے، ایک وقت میں پوری کرتا ہے. وہ عقیدہ جو اس کے لیے تھا، جو پچھلی صورت تھی، جو شخص مر چکا ہے اور جو شخص زندہ ہے اور غائب ہے، دور ہے، دونوں یکساں ہیں اس صورت میں. اور چوتھی صورت ہے، اگر کوئی شخص حاضر ہے، زندہ بھی ہے، حاضر بھی ہے، آپ کے سامنے بیٹھا ہے لیکن اپاہج ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں کام نہیں کرتے، وہ مریض ہے، ایک شخص اسے جا کے کہتے میری مدد کرو، یہ پانی کا گلاس مجھے دو یا کوئی چیز اٹھا لو، اس کی دو صورتیں، یا تو اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اگر اس کو علم ہے کہ یہ بندہ اپاہج جیسا پڑا ہے، یا اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اور مذاق اڑانا شریعت میں جائز نہیں، حرام ہے، شرک نہیں لیکن حرام ہے. نمبر دو، یا اس کی یہ عقیدہ ہے کہ اس شخص کے پاس ایسی کوئی خفیہ طاقت ہے جس سے وہ میری مدد کر سکتے ہو، یہ شرک ہے. تو دونوں صورتوں میں فرق ہے، یہ چار صورتیں شرک کی. اور جو جس سے اکثر و غافل ہیں وہ یہی صورتیں ہیں جو شرکی صورتیں ہیں، یوں کو لوگ سمجھ نہیں سکتے. اور ہمارے مخالفین ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں، یہ جو وہابی ہیں، یہ اگر ڈوبنے والا بیچارہ شخص یہ کہ میری مدد کرو، وہ کہتے ہیں یہ مشرک ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان لوگوں نے یہ بات کہاں سے لی، کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، کس عالم نے کہی ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کو اہل حدیث علماء کی کسی کتاب میں نہیں ملے گا کہ کسی ایک عالم نے یا طالب علم نے بھی لکھا ہو کہیں پہ، یہ اس نے زبان سے کہا ہو کہ اگر کوئی ڈوبنے والا کسی شخص سے مدد طلب کرے کہ اے فلاں جو ساحل پہ کھڑا ہو، جو سامنے ہو، میری مدد کر، یہ شرک ہے، کسی نے نہیں کہا. ہاں اگر ڈوبنے والا کہے اے غوث میری مدد کر، تو ہم کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ حق ہے. اے علی میری مدد کر، یہ شرک ہے. ارے کیا اس کا مطلب یہ ہوا جو ساحل پہ کھڑا وہ غوث علی سے بہتر ہے؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو حاضر اور سامنے کھڑا ہے وہ زندہ ہے اور وہ مدد کے لیے آ بھی سکتا ہے، لیکن غوث اور علی وفات پا چکے، اس دنیا سے ان کا تعلق ختم ہو چکا. اگر آپ ان کو پکارتے ہیں تو یہاں پہ عقیدے کا بگاڑ نظر آتا ہے کہ آپ اس کو پکار رہے ہیں جس کا اس دنیا سے تعلق نہیں، اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آ کے مجھے اس مصیبت میں نجات دلائے گا. اور ایسی مصیبت میں نجات دلانا اللہ تعالیٰ کا حق ہے، صرف کسی اور کا حق نہیں. یعنی ایک شخص ڈوب رہا ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اس صورت میں، دیکھو اگر اس نے بچنا ہوگا تو بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ذریعہ بھیج دے گا اس کے لیے، اور کافی سے واقعات آئے ہیں, لوگ ڈوبے ہیں اور نکلے ہیں, زندہ تھے. لیکن اگر مرتے وقت آخر وقت میں بھی اس نے کسی اور کو پکار لیا, غیروں کو پکارا اور اس کو اس شرک پہ موت آ گئی, اس کی ہلاکت ہی ہلاکت, یاد رکھیں. اگر ایسا فرماتے وہ فی الحدیث, اور حدیث میں آیا ہے اذا استعنت فاستعن باللہ, یہ بہت عظیم حدیث ہے صحیح ترمذی میں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی عمر 10 سال سے کم تھی. غلام کہتے ہیں 10 سال سے کم والے عمر کے بچے کو, 10 سال سے کم عمر ہو لڑکا ہو غلام کہتے ہیں, اگر لڑکی ہو تو کیا کہتے ہیں اس کو پتہ ہے؟ 10 سال سے کم لڑکی کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جاریہ. 10 سال سے کم لڑکی اور غلام, 10 سال سے کم لڑکا. اگر ہم اپنی زبان میں یہ باتیں کریں کتنی لمبی میں بات کرنی پڑتی ہے. 10 سال سے کم بچہ, 10 سال سے کم بچہ, عربی زبان میں جاریہ کافی ہے, غلام کافی ہے. جو سمجھتی ہے عربی زبان ان کو پتہ کہ غلام کا مطلب 10 سال سے کم, کیونکہ یہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا غلام انی اعلمک کلمات. دیکھیں یا غلام, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی رحمت اور پیار. اے پیارے بچے, آپ تھوڑے بچوں کو یہ کہہ کے دیکھیں ذرا, بچہ کیسے مانوس ہوتا ہے اور آپ کے قریب کیسے آتا ہے. عام طور پر بچوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ حکمت کی باتیں سننا نہیں, بچوں کا کام ہوتا ہے کھیلنا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے یا غلام, اے بچے, اے پیارے بیٹے, اے پیارے بچے, انی اعلمک کلمات, میں تمہیں کچھ کلمات, جملے نہیں, اعلمک تعلیم دینا چاہتا ہوں, چھوٹی سی باتیں. چھوٹا بچہ ہے نا تو سٹارٹ میں ہی تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو بڑی بڑی چیزیں نہ بتائی جائیں جو مشکل ہوں, اور اس سے پہلے تمہید ضروری ہے. ان علموں کا کلمات میں کوئی چند چیزیں, چند باتیں, تھوڑی سی باتیں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا استعنت فاستعن باللہ, یعنی حدیث تو لمبی ہے, میں صرف شاہد جو یہاں پہ بیان کیا ہے. اذا استعنت فاستعن باللہ, اے بچے جب بھی مدد طلب کرو تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا. سبحان اللہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھوٹے بچے ہیں اور انہوں نے یہ حدیث فہل میں آ کے بیان کی اور سنائی, اور ساری زندگی بچپن سے لے کے وفات تک ان کے دل میں یہ حدیث ایسے پرنٹ ہو چکی تھی جیسے پتھر پہ لکیر نہیں ہوتی, کبھی مٹی نہیں, اور زندگی ساری اسی عقیدے میں گزار دی. اذا استعنت فاستعن باللہ, اس چھوٹے بچے نے سمجھ لیا کہ مدد طلب کرنا ہر اس کام میں جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے, وہ اللہ تعالیٰ کہا کہ اسی سے مدد مانگنی چاہیے, اور جو دنیاوی معاملات ہیں ان سے مدد طلب کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. بچوں کو سمجھ آ گئی تھی, اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے نے بیان نہیں کیا, جو تشریح میں نے ابھی بیان کیا آدھا گھنٹہ لگا دیا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس بچے کو بیان نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ بچہ سمجھ چکا تھا. جو آج بڑے بڑے علماء نہیں سمجھ سکتے, 10 سال سے کم بچے نے سمجھ لیا تھا کہ مدد طلب کرنا عبادت ہے, اور یہ حق صرف صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرنا عین توحید ہے, کسی اور سے مدد طلب کرنا شرک ہے. اس پوری حدیث کا کبھی انشاءاللہ ایک الگ سے ایک مجلس ہونی چاہیے, الگ سے درس ہونا چاہیے. بہت سارے عظیم فائدے ہیں کہ بچوں سے کیسے تبلیغ کی جاتی ہے, اور بچوں کو تربیت کیسے کی جاتی ہے, الفاظ کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے, گفتگو کیسے کی جاتی ہے, سب سے اہم چیز پہلے بیان کی جاتی ہے اور جو کم اہم ہے بعد میں. آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, ہمیں ترتیب نہیں آتی, بس بچے کے ذہن میں ٹھوس دو, ادھر کی بات بھی ادھر کی بات بھی, سب کچھ بچے کا ذہن کو بھر دو. یاد رکھے بچے کا ذہن چھوٹی عمر میں, یعنی میڈیکل سائنس نے بھی اس کی گواہی دی ہے کہ وہ پیاسا ہوتا ہے علم پر, خالی ہوتا ہے, اس کو جس چیز سے بھرنا چاہتے ہو بھر دو اور وہ بھر جائے گا. اس کو توحید کے نور سے بھر دو گے تو زندگی ساری توحید ہوگی, اس کو شرک کی کالک اور گندگی سے بھر دے گا زندگی ساری شرک رہے گا اور بہت مشکل سے اس کا شرک نکلے گا بعد میں. جس کے اللہ تعالیٰ آسانی کر دے تو بعد میں پاک ہو سکتا ہے وہ شرک سے, لیکن جس کے اللہ تعالیٰ آسانی نہ کرے زندگی ساری بھٹکتا رہے گا, شرک کے دلدل میں وہ ڈوبتا رہے گا. تو یہ عمر جو ہے بہت ضروری ہے. اس عمر میں چھوٹے بچے کی اہمیت کیسے, اس بچے کو ہم کس طریقے سے اس کو اپنا قریب کریں اور کیسے دعوت دیں, یہ بہت یہ خاص علم ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک شخص گیا اور کہا کہ میرا بچہ ہے, میں اس کی تربیت کیسے کروں؟ امام مالک نے پوچھا اس کی عمر کتنا ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا ایک مہینہ. انہوں نے کہا آپ نے دیر کر دی, ایک مہینے میں دیر کر دی, ابھی پوچھنے آئے ہوں. ارے ایک مہینے کا بچہ کیا سمجھ سکتا ہے بھی, ہماری عقل مانتی کہ ایک مہینے کا بچہ کچھ سمجھ سکتا ہے؟ ایک مہینے کا بچہ وہ چیز سمجھ سکتا ہے جو آج ہم نہیں سمجھ سکتے. کیسے؟ آپ ذرا غور کے کہنے بچوں, اپنی ماں کو دیکھ کے اس کی شکل کیسے ہو جاتی ہے؟ اپنی ماں کو پہچانتا ہے وہ, جب ماں پر سینہ قریب کرتی اس کی شکل, اس کی مسکراہٹ, جو خوشی دیکھیں, اس کی پوری دنیا اسے مل گئی ہے. اس وقت بچے کو صرف دودھ کی ضرورت ہوتی ہے بس, اس کی زندگی ساری کس میں ہے؟ دودھ میں ہے بس. جو ہی ماں اس کو قریب کرتی ہے بچے کی ذرا خوشی دیکھیں, اس کا جو وہ رو رو کے جو دنیا کو الٹا کیا ہوا تھا نا, اس وقت خاموش ہو جاتا ہے. اور اس عمر میں آپ جتنی بچے سے محبت اور پیار کریں گے, قرآن مجید کی تلاوت ماں کرتی رہے گی, گھر میں قرآن کا ماحول ہوگا, اس بچے کو ذرا دیکھنا, جو ہی وہ بچہ بولنا شروع کرے گا سب سے پہلے لفظ منہ سے کیا نکلتا ہے. اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور بچوں کے منہ سے لفظ نکلتے ہیں اے بی سی. کیوں؟ کیونکہ اس کی بنیاد ہی اے بی سی ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں بچے دو چار مہینے کے کیا بیچارہ سمجھتا ہے, اپنے گھروں میں انگلش باتیں, اپنے گھروں میں جو ماحول ہم بچوں کو دیتے ہیں اسی ماحول میں بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے. واللہ ہمیں اس چیز کی اندازہ نہیں کہ وہ بچہ کس طریقے سے اپنی پیاس بجھا رہا ہے اور علم حاصل کر رہا ہے. ایک مہینے کا بچہ دیر ہو گئی, انہوں نے کہا دیر ہو گئی, میں کچھ نہیں بتا سکتا. ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا, دس دس سال گزر جاتے ہیں سورہ فاتحہ نہیں آتی, مشکل سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اب ہمارا حال دیکھیں اور سلف صالحین کا حال دیکھیں. دیکھیں جس بچے کی تربیت, یعنی امام مالک اپنے بچوں کی تربیت کب کرتے تھے؟ جب ایک مہینے سے کم عمر ہوتی تھی. اور ایسے تربیت کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان کی بیٹی جب وہ حدیث کے لیے بیٹھتے اور عمر رسیدہ ہو گئے تو ان کی بیٹی دروازے کے پیچھے بیٹھ جاتی, خود بیٹھتے حدیث کے لیے, پیچھے دروازہ ہے, دروازے کے پیچھے بیٹی بیٹھ جاتی. ان کے شاگرد حدیث آ کے سناتے, اگر کہیں غلطی ہوتی تو دروازے پہ دستک دیتی بیٹی. بیٹی حافظ تھی موطا کی. اور ہمارے گھر میں ہمارے بچے کس چیز کے حافظ ہیں؟ اللہ تعالی رحم فرمائے. درس کی طرف واپس لوٹتے, کبھی میں باہر نکل جاتا ہوں, معذرت, جو باتیں کبھی اہم ہوتی ہیں بچوں کی تربیت میں ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تربیت پہ, بچوں کی تربیت کیسے کریں, اس پہ انشاءاللہ ایک خاص نشست رکھیں گے انشاءاللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ودلیل الاستعاذہ, استعاذہ الف سین تے لگ گئی فعل کے ساتھ, اس مطلب طلب کرنا. اور کیا طلب کرنا؟ اعوذ. اعوذ کہتے ہیں پناہ کو, پناہ مانگنا, استعاذہ یعنی پناہ مانگنا. اور اسی سے لفظ تعویذ آیا ہے. تعویذ, تعویذ کہاں سے آیا جانتے ہیں آپ؟ اعوذ سے, استعاذہ سے. تعویذ میں کیا ہوتا ہے؟ دھاگا یا کوئی چٹھی پہ کوئی چیز لکھ لیں, کوئی نمبر لکھ لیں, اور یہ نمبر آپ کو پناہ دیں گے, آپ کی حفاظت کریں گے مصیبت سے. نہیں ہوتا کہ نہیں؟ تو یہ لفظ تعویذ کا بھی استعاذہ سے اور اعوذ سے لیا گیا ہے. اور معوذتین دو صورتیں جو پناہ دیتی ہیں یا جن سے پناہ طلب کی جاتی ہے, ان کا نام ہی معوذتین. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, ان کا نام ہے معوذتین, یاد رکھیں. استعاذہ عبادت ہے, اب یہ سارے کی جتنی ہم باتیں بیان کریں یہ عبادت کی قسمیں اور دلیل، کیونکہ شیخ صاحب نے پہلے میں نے بیان کیا تھا، شیخ صاحب جو بھی بات کرتے ہیں دلیل ساتھ بیان کرتے ہیں، استعارہ عبادت اس کی دلیل بیان کرتے ہیں، ایک قرآن مجید کی آیت سورت فاتحہ کی اور سید ترمذی کی حدیث، اور استعاذہ کی دلیل کیا ہے کہ استعاذہ پناہ طلب کرنا عبادت ہے، اس کی دلیل کیسا فرماتے ہیں قوله تعالی، ارشاد باری تعالی ہے قل اعوذ برب الناس، سورۃ الناس آیت نمبر 1، قل اعوذ برب الفلق، ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے، تو دونوں صورتیں یہ دلیل ہیں کہ استعاذہ عبادت ہے. استعاذہ یاد رکھیں تین چیزیں ہوتی استعاذہ میں، ایک وہ ذات جو طاقتور ہے، جو قوی ہے، جو عزیز ہے، جو حکیم ہے، جس سے استعاذہ مانگا جا رہا ہے، جس کی پناہ مانگی جا رہی ہے، اور دوسری ذات جو ہے وہ کمزور ضعیف محتاج ذات ہے جو پناہ مانگ رہی ہے، اور تیسری چیز ہوتی ہے وہ مصیبت جو اس کمزور سے زیادہ ہو، جو اس محتاج مخلوق سے زیادہ ہو، جو اسے بچنے کے لیے کسی اور طاقت کا سہارا لینا چاہتا ہے. تو تین چیزیں ہوئیں، وہ ذات جو طاقتور ہے جس سے ہم استعاذہ مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، حفاظت محفوظ ہونے کے لیے اس ذات کی طرف ہمارا رجوع ہوتا ہے اور ہم پناہ مانگتے ہیں، اور کمزور مسکین، کمزور محتاج ذات، یہ مخلوق یا انسان، یہ ہے طلب کرنے والا، اور شیطان یا مصیبتیں وہ چیزیں ہیں جس سے انسان بچنا چاہتے ہیں اور محفوظ ہونا چاہتا ہے. استعاذہ کی جیسے میں نے بیان کیا ہے استعانہ کی طرح، مدد طلب کرنے کی طرح، یہ بھی مدد طلب کرنے کا ایک طریقہ ہے، اصل میں یہ بھی مدد ہے، اور استغاثہ بھی آگے آئے گا، یہ بھی مدد کا طریقہ ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے. مدد طلب کرنا ہر حال میں، اچھے حال میں یا برے حال میں، انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے، مدد طلب کرتا ہے. استعاذہ جو ہے وہ مدد طلب کرنے کی ایک خاص صورت ہے جس میں پناہ ضروری ہے، اور پناہ ہوتی حفاظت کے لیے، اور حفاظت ہوتی مصیبت سے، مصیبت منتظر ہے، سر پہ ہے، اس سے بچنے کے لیے آپ اس طاقتور ذات، اس عزیز و حکیم ذات کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ آپ کو وہ پناہ دے دے. اس کی صورتیں بھی وہی ہیں جسے میں نے پہلے بیان کیا، دعا میں، پکار میں اور مدد طلب کرنے میں، جائز بھی ہے جو شرعی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے ہر حال میں. نمبر دو، مخلوق سے مدد طلب اور استعاذہ طلب کیا جائے ان کاموں میں جس پر مخلوق قادر ہو. آپ کے پاس ایک ساتھی آتا ہے، کوئی شخص اسے لڑنا چاہتا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے پناہ دے دو، آپ اس کو روک دیتے ہیں، بھائی آپ نہ لڑو اسے، آپ الگ الگ کر دیتے ہیں. تو پناہ کا یہ طریقہ جو اس نے مانگا ہے، یہ شرک ہے کیا؟ یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ زندہ ہے، آپ کے سامنے ہے اور اس پہ قادر بھی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں جب بچہ لڑتا ہے کسی بچے کے ساتھ، پھر کس کی پناہ میں جاتا ہے؟ اپنے باپ کی پناہ میں آتا ہے، چھپ جاتا ہے پیچھے. تو اس کا باپ اسے پناہ دے رہا ہوتا ہے، اور بچہ اس وقت جو پناہ طلب کرتا ہے، یہ شرک نہیں، یاد رہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مخلوق جو ہے اس کام پہ قادر ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کر سکتا ہے. اور جو شرکی صورتیں ہیں چار، وہی ہیں، مردے سے طلب کرنا، غائب سے طلب کرنا، یہ حاضر ہے، اس پہ قادر نہیں ہے، اس کے یہ عقید ہے کہ اس کی کوئی خفیہ طاقت ہے، اس طریقے سے اس مدد طلب کرنا، یہ بھی یہ شرکی طریقہ ہے. اور شیخ صاحب یہاں پہ جو بیان کر رہے ہیں کہ استعاذہ وہ جو عبادت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے. جو استعاذہ مخلوق سے ہم طلب کرتے ہیں وہ شرک نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے. تو عبادت وہ ہے جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ عبادت ہے، جس پر مخلوق قادر نہیں، یاد رکھیں. پھر استغاثہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ دلیل الاستغاثہ، استغاثہ، غوث کہتے ہیں مصیبت میں پناہ دینے والے کو یا مصیبت میں مدد دینے والے کو غوث کہتے ہیں. استغاثہ مصیبت میں کسی سے مدد مانگنا، اور استغاثہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، عبادت ہے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، سورۃ انفال آیت نمبر 9. جب تم نے اللہ اپنے رب سے استغاثہ کیا اور مدد طلب کی مصیبت میں، فاستجاب لکم، بس اللہ تعالیٰ نے تمہاری استجابت کی اور تمہیں تمہاری مدد فرمائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ استغاثہ جو ہے، جیسے کہ استعاذہ اور استعانہ، مدد طلب کرنا اور پناہ طلب کرنا، استغاثہ کی بھی مختلف صورتیں ہیں. یہ پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، مخلوق قادر نہیں، وہ عبادت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کسی کے لیے صرف کرنا، کسی کو غوث کہنا، یہ شرک ہے، یاد رکھیے، جائز نہیں کسی صورت میں. لیکن جو شخص ڈوب رہا ہوتا ہے اس وقت وہ استغاثہ کرتا ہے، یاد رکھیں، مدد طلب جو کرتا ہے لیکن وہ استغاثہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر طرف موت ہے، وہ ڈوب رہا ہے، اس وقت وہ استغاثہ کرتا ہے. استغاثہ اگر زندہ سے کرے جو اس کے سامنے ہیں تو جائز ہے اس کے لیے، لیکن استغاثہ اگر کہے غوث میری مدد کر. اور تعجب کی بات دیکھیں، غوث کا لفظ جو ہے وہ اسی استغاثہ سے لیا گیا ہے، یعنی ایسا مشکل کشا ہے، ایسے مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے جو ہر وقت ہر مصیبت کو دور کرتا ہے، جس کے سامنے کوئی مصیبت نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں غوث. اور حقیقتاً اگر غوث کوئی ذات موجود ہے تو وہ ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غوث نہیں، یاد رکھے. لیکن ظالموں نے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو غوث بنا دیا. تعجب کی بات یہ ہے، نمبر ایک، عبد القادر جیلانی نے کبھی بھی غوث ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کبھی بھی. اس کی تالیفات موجود ہیں، ان کی تالیفات موجود ہیں اور ان کی کتابیں موجود ہیں، غنیت الطالبین دیکھیں، کوئی بھی کتاب دیکھیں، کہیں بھی نہیں انہوں نے یا ان کے شاگردوں نے جو اس وقت زندہ تھے، جو معروف شاگرد ہیں ان کے، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ غوث ہے. اور نمبر دو، عبد القادر جیلانی لکھا، ہمیشہ لکھا جاتا ہے عبد القادر جیلانی الحنبلی. تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حنبلی کہتے تھے، اور آج کل جو ہمارے معاشرے میں، انڈیا پاکستان برے صغیر میں جو مسلمان موجود ہیں، ان میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، فروع میں حنفی ہیں اور اصول میں اشعری وغیرہ ہیں. تو تعجب کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے غوث اس انسان کو بنا دیا جو حنفی نہیں ہے، جنہیں امام ابو حنیفہ کے فقہ کو چھوڑ دیا اور امام احمد بن حنبل کے فقہ کو لے لیا، جنہوں نے آپ کے ساتھ سخت مخالفت کی، جو نماز آپ کی طرح نہیں پڑھتا، جو عبادات کے مختلف طریقے آپ کی طرح نہیں کرتا. فقہ حنفی اور حنبلی میں بہت فرق ہے، آپ دیکھیں بہت فرق ہے. اس کے باوجود بھی صرف یہ نہیں، کیونکہ وہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، وہ رفع دین بھی کرتے تھے پھر بھی وہ غوث ہے. آج ہم رفع دین کر سب سے بڑے دشمن ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ انصاف نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اندر کوئی اور چیز ہے دل میں جس کو وہ راضی کرنا چاہتے ہیں. سوتے تو ایک ہے، کہنے والا یوں بھی کہتے کہ شیخ بن باز بھی حنبلی ہے، مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں یہ حنبلی ہے، یہ مقلد ہے. اگر شیخ بن باز کو ہم حنبلی جانتے ہیں اور عبد القادر جیلانی بھی حنبلی یہ بھی مانتے ہیں، تو دونوں میں فرق کیوں رکھتے ہیں؟ اگر شیخ بن باز رفع دین کرے تو پھر یہ نعوذ باللہ یہ وہابی ہے، اور اگر شیخ عبد القادر جیلانی رفع دین کرے تو وہ وہابی نہیں ہے، وہ غوث ہے. یہ ناانصافی ہے، یہ جہالت ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عوام الناس بیچارے سے غافل ہیں، ان کو نہیں پتہ، اکثر عوام الناس کو نہیں پتہ کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ وہ غوث ہے، اور وہ حنبلی ہے، اپنا وہ حنبلی کہلاتے تھے اپنی زندگی میں، اور ان کے نام کے بعد حنبلی لکھا آتا ہے. ابھی کتابوں میں دیکھیں، ان کے نصب میں، ان کی کتابوں میں جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو عبد القادر الجیلانی الحنبلی لکھا آتا ہے. تو یہ تھا استغاثہ، یہ تینوں ملتے جلتے ہیں، دعا، استعانہ، استعاذہ، استغاثہ، یہ سب فرماتے ہیں آگے. وہ دلیل الذبح قول تعالی، ذبح قربانی کرنا، بکرا ذبح کرنا، جانور ذبح کرنا، حلال جانور ذبح کرنا عبادت ہے، قربانی عبادت ہے. ارے بکرا ذبح کریں یہ بھی عبادت ہے کیا؟ جی یہ بھی عبادت ہے. بھی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکاۃ تو عبادات ہیں، یہ کہاں سے عبادت آ گئی؟ آپ کس نے کہا کہ نماز عبادت ہے؟ آپ کس نے کہا کہ زکاۃ عبادت ہے؟ کہاں سے پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلا ہمیں. اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا کہ قربانی بھی عبادت ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی بھی عبادت ہے. کیا یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ جائیں دیکھتے ہیں، جیسا فرماتے ہیں الذبح، وہ دلیل الذبح قربانی کی دلیل کہ عبادت ہے، قول تعالی ارشاد باری تعالی ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، سورۃ الانعام آیت نمبر 162-163. اللہ تعالی فرماتے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان بے شک صلاتی میری نماز اور میری دعا. ارے صلاتی کا لفظ دعا کہاں سے آ گیا لفظ؟ یہ کیا اپنی طرف سے لے کے آئے ہیں؟ نہیں، صلات کا عربی زبان میں دو بڑے بڑے معنی مطلب ہیں. نمبر ایک، صلاۃ یعنی دعا، لغت میں صلاۃ یعنی دعا، پکار. دعا کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، جیسے درود کو صلاۃ کہتے ہیں، حالانکہ درود میں دعا ہے، ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا. اور صلاۃ نماز کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر قل ان صلاتی، صلات کو مطلق بیان کیا ہے، کوئی قید نہیں لگائی، یعنی صلاۃ میں دونوں چیزیں آتی ہیں، دعا بھی آتی ہے اور نماز بھی، یعنی میری دعا اور میری نماز. ونسکی، اور میرا نسک، نسک کے بھی بڑے دو مفہوم ہیں. نسک عبادات کو بھی کہتے ہیں، نسک قربانوں کو بھی کہتے ہیں. میرے سارے کے سارے عبادات اور میرے قربانی، یہ لفظ کہاں سے آیا؟ انساک الحج کیا ہوتے ہیں؟ حج کے اعمال، حج میں جو عبادات ہم کرتے ہیں، عرفات میں ٹھہرنا نسک ہے، کنکریاں مارنا نسک ہے، قربانی کرنا نسک ہے، سر کے بال منڈوانا نسک ہے، طواف کرنا نسک ہے، صفا مروہ کرنا نسک ہے، سارے کے سارے انساک الحج ہیں. قل ان صلاتی و نسکی، اور میرے عبادات اور اعمال، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری ساری زندگی، و مماتی، اور میری موت، میرا جینا سارے کا سارا، میرا مرنا کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ ساری کے ساری مخلوقات کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، زندہ کرنے والا، موت دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا، صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے میں نے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، میرا جینا، میرا مرنا، میری عبادات، میری نماز، میری پکار، میری دعا، میری قربانی، میری سارے کے سارے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. تو یہاں پر نسکی کا مطلب ہے قربانی. اور سورۃ الکوثر، ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر لربک، یہ واضح الفاظ ہیں. نماز کس کے لیے؟ لربک، اپنے رب کی نماز پڑھو. وانحر لربک کا لفظ موجود نہیں، یعنی وہی لفظ ایک ہی ہے، نماز بھی اپنے رب کے لیے قائم کرو اور قربانی بھی اپنے رب کے لیے دو. جیسے نماز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو قربانی بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور سورۃ الکوثر بچہ بچہ جانتا ہے. اور نماز میں اکثر مسلمان جو ہے نماز میں چھوٹے صورتیں پڑھتے ہیں، جلدی ہوتی ہے نماز پڑھنی ہے، تو یہ صورتیں تقریباً دن میں انسان دہراتا رہتا ہے. فصلی لربک وانحر، نماز بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ صرف اور صرف تیرے لیے، اور قربانی بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ صرف اور صرف تیرے لیے. اس کے باوجود ہی بہت سارے لوگ غافل ہیں اور کہتے ہیں نہیں جو قربانی آپ کسی بزرگ کے لیے، نبی کے لیے، ان کے واسطے سے آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اللہ المستعان. ومن السنہ، قرآن مجید کی آیت آ گئی، اب حدیث کی دیکھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالی نے اس پر لعنت بھیجی ہے جس نے اللہ تعالی کے سوا کسی اور کے لیے قربانی دی. اور من صغر عموم میں سے، شرطیہ عموم میں سے، من بمعنی الذي، جس نے بھی، لعن اللہ للذی ذبح لغیر اللہ، یعنی جس نے بھی غیر اللہ کے لیے قربانی کی اللہ تعالی نے اس پہ لعنت بھیجی. آپ جانتے ہیں لعنت کا کیا مطلب ہے؟ لعنت کا لفظ تو بڑا آسان ہو گیا لوگوں کے منہ پہ، لعنت ہو لعنت ہو، نعوذ باللہ. لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالی کی رحمت سے دور و دفع ہو جاؤ. یعنی کوئی شخص کہ نا قرآن پہ لعنت ہو نعوذ باللہ، یعنی تو اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو جا. اس سے بڑی بد دعا کوئی ہوتی ہے؟ بھی اللہ تعالی کی رحمت سے کوئی مخلوق دور ہو جائے تو بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ ایک لمحہ بھی وہ رہ نہیں سکتا اس دنیا میں. اتنی بڑی بد دعا دے رہے ہو. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ لوگ جانے میں یا انجانے میں جہالت کی وجہ سے اپنے بچوں پہ لعنت ہو، اپنے بچوں پہ جگر کا ٹکڑوں کو کہتے لعنت ہو، بھائی بھائی کو کہتے لعنت ہو مذاق میں. ارے یہ ایسی مذاق، اس کی دنیا آخر برباد کرنا چاہتے ہو، یہ مذاق ہے؟ اپنے بچے پہ اگر غصہ ہے تو لعنت کے سوا تمہیں کوئی لفظ نہیں ملا. میں بھی دعا کروں اس کے اللہ ہدیق. اس ملک میں مجھے ایک چیز بہت پسند آئی کہ بچوں پہ جب ناراض ہوتے ہیں تو زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اللہ ہدیق، اللہ یصلح. آپ نے سنا ہوگا بہت سارے. یہاں پر سیکھیں، اچھی باتیں سیکھیں، یہاں پہ توحید کو سیکھیں. توحید یہاں پہ عادت ہے، یہ اچھے الفاظ عادت ہے یہاں پہ لوگوں کی، سیکھیں. کب آپ کو وقت ملے گا؟ ابھی مجھے پتا چلا کچھ ایسے ساتھی ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، دروس میں آتے ہیں، اب جا رہے ہیں، 10-15 سال ہو گئے ان کو، اب ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں. تو وہ بیچارے جو علم اب حاصل کر چکے وہی ساتھ لے کے جائیں گے. وہاں ماحول تبدیل ہو گیا، اب وہ عادت جو توحید کی عادت تھی وہاں پر شرک کی عادت، بدعات کی عادت سامنے آ گئی. یہ اچھے الفاظ کی عادت ختم ہو کے اب ہمارے معاشرے میں نعوذ باللہ روڈ پہ سنتے ہیں گالیاں ہوتی ہیں. یہاں پر برے لوگ ہیں، میں نہیں کہتے برے لوگ نہیں ہیں، لیکن زیادہ تر جو لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں جو منہ سے بات نکلتی ہے اپنے بچوں کے لیے خاص طور پہ، تو اچھے الفاظ ہوتے ہیں. تو لعنت یاد رکھیں بہت بڑی مرض ہے جو امت میں پھیلی ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑی بد دعا ہے کہ کوئی شخص، اب دشمن تو دور کی بات ہے، اب دشمن کو بھی نہ کہا کریں، دشمن کے لیے بھی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کرے، اسے راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے پیاروں کے لیے انسان یہ بد دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سے رحمت سے دور ہو جائے. اور اگر یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں تو پھر کیا خیال ہے؟ مخلوق کی طرف سے ہوں تو یہ اتنی بڑی بات ہے، اگر خالق کی طرف سے ہوں، رب ذو الجلال کی طرف سے ہوں کہ فلانا شخص پر لعنت ہو. ان للہ و ان الیہ راجعون، اس کا پھر کون ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنے دروازے سے ہمیں دھتکار دے تو کون ہے ہمارا؟ اور جسے اللہ تعالیٰ، جس پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے، اللہ کی قسم اس کی دنیا اور آخرت میں ہلاکت ہی ہلاکت، بربادی ہی بربادی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں بھی صحیح حدیث میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت کر دی، وہ ملعون ہے، یا اللہ تعالیٰ رحمت سے وہ دور ہو چکا ہے. من ذبح لغیر اللہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے قربانی دی. اور اس رحمت سے دور ہونے کا ایک یہ دور، اور اللہ تعالیٰ کے رحمت سے دور ہونے کی ایک یہ علامت بھی ہے کہ اسے حق نظر نہیں آتا. آپ کہتے کہ قربانی عبادت ہے، کسی اور کے صرف نہ کوئی شرک ہے، کہتے ہیں یہ وہابی ہے، اس کو کیا پتا؟ یہ کب کہا؟ جب اللہ تعالیٰ سے رحمت سے دور ہوا. اور دور کب ہوا؟ جب اس نے شرک کیا، جب اس نے اس عمل کو سمجھنے کی توحید ہے شرک ہے اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی. اور جس نے سمجھانے کی کوشش کی کہا یہ وہابی، اور وہابیوں کے نزدیک سب سے بڑی گالی ہے. جیسے لعنت کا لفظ گالی ہے، بد دعا ہے، تو وہابی اس سے بھی بڑی گالی ہے مخالفین کا نزدیک. ایک اور تعجب کی بات ہے، قربانی عبادت ہے صرف عقل والے قلب سلیم والے انسانوں نے نہیں سمجھا. ایک اور عجیب مخلوق ہے جس نے سمجھا ہے. اب جانتے کون ہو سکتی ہے؟ شیطان. واللہ شیطان جانتا ہے کہ قربانی عبادت ہے اور غیر اللہ کے صرف کرنا شرک ہے, اور شرک اکبر ہے جو دائرہ سے ہم سے خارج کر دیتا ہے. یہ کہاں سے بات آئی؟ جادوگروں سے, جھوٹوں سے. ہاں جھوٹوں سے یہ بات آئی ہے, اور یہ حقیقت ہے. یہ بات بہت مشہور ہے اور آنکھوں سے بھی دیکھا ہے, سنا بھی بہت ہے کہ اگر کسی شخص کو جن کا عصب ہو جائے تو جن نکلنے کے لیے کیا شرط رکھتا ہے؟ کالا مرغا ذبح کرو یا کالی بکری ذبح کرو, فلاں جانور ذبح کرو, اور ذبح کرنے کے بعد مڑ کے دیکھے ہوئے نہیں. اور اکثر شرط یہ رکھتے ہیں کہ تکبیر بھی نہ پڑھو. اچھا, یہ جو ذبح کیا جا رہا ہے جانور, کس کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں جنوں کی خوراک کیا ہے؟ تو جانتے ہیں ہڈیاں, ہڈیاں خوراک ہے. تو جانور ذبح کرنے سے اسے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہڈیاں تو گندگی میں بہت پڑی ہیں, جا کے کھا لے گا, چاٹتا رہے گا. جانور ذبح کرنے کو اسے کیا فائدہ ہے؟ شرک. وہ ایک انسان کو دار اسلام سے خارج کر رہا ہے اور اپنا وعدہ اللہ تعالیٰ سے پورا کر رہا ہے کہ ایک اور انسان جنت کی لسٹ سے ختم ہو کر جہنم کی لسٹ میں شامل کر دیا. شیطان کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ کوئی انسان شرک کرے, شیطان کی کامیابی ہے. اور شیطان کو کامیاب کرنے والے کتنے ہمارے معاشرے میں ہم گن سکتے ہیں؟ کتنی تعداد ہے ان کی. صبح سے لے کے شام تک شیطان کی کامیابی میں جشن مناتے رہتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم بڑی عبادات کر کے آئے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں بس, اور سارا دن نماز نہیں پڑھتے, اپنے کام میں لگے ہیں. جو ان سے زیادہ بدتر لوگ ہیں, یہ بھی برے لوگ ہیں. ایک نماز اللہ تھا, پانچ نمازیں فرض کی, ایک کہاں سے آگے؟ جو ان سے بدتر لوگ ہیں, زیادہ بدترین ہیں وہ لوگ ہیں جو صبح اٹھتے ہی قبر کا طواف کیا, قبر کو بوسہ دی اور چلے گئے. کتنے لوگ معاشرے میں آپ؟ دکھ کی بات یہ ہے, جب میں پاکستان میں تھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, باتیں ہوتی تھی, اکثر ٹانگے والے یہ کرتے, کبھی ٹانگے پہ سواری ہوتی تو باتیں چلتی بھی. آج صبح صبح میں گیا, آج بڑا برکت والا دن ہے. بھائی کیوں برکت والا دن ہے؟ آج بڑی کمائی ہوئی ہے. کیا ہوا ہے آج؟ کہ صبح فلاں کی بزرگ کی بازار پہ گیا, طواف کیا, بوسہ دیا, سینہ ٹھنڈا ہو گیا, اور دیکھیے اس کی برکت سے دیکھیے آج اتنا مالا مال کر دیا فلاں نے, لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں تھی. مال آپ کمائیں جتنا کمائیں گے, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ مال اس کافر کو بھی دیتا ہے جو رام کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس ہندو کو یہ رام دیتا ہے؟ یہ اس ہندو کی ایک گائے دیتی ہے؟ یہ تھائی لینڈ میں لوگ جو رہتے ہیں وہ ہاتھی کی عبادت کرتے ہیں, کچھ ہاتھی کی, ان کو ہاتھی دیتا ہے. اللہ کی قسم وہ جانتے ہیں نہ یہ گائے کچھ دیتی ہے, نہ یہ ہاتھی کچھ دیتا ہے, نہ یہ بت کچھ دیتا ہے. جو کچھ دیتا ہے ان کا رب دیتا ہے, وہ جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا سب کو دیتا ہے, جسے پسند کرتے اس کو بھی دیتا ہے, جسے پسند نہیں کرتے اس کو بھی دیتا ہے. لیکن دین صرف اس کو دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ دین عطا کر دے اور توحید کا راستہ دکھا دے, اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہی کامیابی ہے. اور جو شخص اس دین سے اور توحید سے محروم ہو گیا, اللہ کی قسم جتنا وہ مال و دولت کما کے لے جائے, جتنا بھی لے جائے, اس کی ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. وہ دلیل النظری اور نظر النیاز, نظر کی دلیل. نظر عام طور پہ ہوتا ہے منت ماننا. نظر عبادت ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ نظر عبادت ہے؟ یہ سب فرماتے ہیں ارشاد بار تعالیٰ, یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اپنی منت جو مانتے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں, ان کی وفا کرتے ہیں. اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا شر مستطیر ہو اور دائمی ہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ مدح کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو نظر کرتے ہیں یا نظر کو پورا کرتے ہیں. جو نظر کی وفا کرتے ہیں وہ نہیں ان کے نہیں جو نظر کرتے ہیں, دونوں میں فرق سمجھیں. ایک شخص ابتدان منت ماننا چاہتا ہے, تو ایک اس کی سوچ ہے اگر میرا بچہ امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 10 رکعت نفل نماز پڑھوں گی مثال کے طور پہ. یہ نظر ہے, یہ ابھی وہ سٹارٹ کر رہا ہے. اگر اس نے سٹارٹ نہیں کیا, ابھی اس نے کہا نہیں ہے, تو بہتر ہے نہ کہے, کیونکہ بنیادی طور پر نظر منت ماننا مکروہ ہے, حرام نہیں ہے, مکروہ ہے. وہ مکروہ کی کیا تعریف ہے؟ جس کو چھوڑنے سے ثواب ملتا ہے اور کرنے سے ثواب میں کمی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ نے چھوڑ دیا اس عمل کو جو مکروہ ہے تو آپ کو ثواب مل گیا, اگر آپ نے کیا تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا. مکروہ پہ عمل کرنے سے گناہ نہیں ہوتا, یاد رکھیں, لیکن چھوڑنے سے ثواب ہوتا ہے. تو جو شخص منت مانتے ہیں تکلیف بھی اٹھاتے ہیں تو وہ ان کو فائدہ تو نہ ہوا. ہاں, فائدہ اس کی وفا میں ہے. نظر ابتدائی طور پر منت ماننا مکروہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يستخرج منه الا من البخیل, لا يأتي بخیر, منت سے خیر نہیں ہوتی, صرف بخیر سے ہی عبادت نکلتی ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوء ادب ہے, گستاخی ہے. کیسے؟ کہ شخص اپنی زبان سے نہیں اپنے حالات سے یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے میرے بچے کو کامیاب نہیں کیا تو میں 10 رکعت نہیں پڑھوں گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ پوری اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا مریض کو شفا نہ ہوئی تو میں عمرہ نہیں کروں گا, یا اگر شفا ہوگی میں عمرہ جا کے کروں گا, اگر نہ ہوئی تو میں عمرہ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے, زبان سے نہیں اپنے حالات سے, اپنے حال سے. تو اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأتی بخیر, خیر لے کے نہیں آتا نظر جو ہے خیر لے کے نہیں آتی. وانما یستخرج بہ من البخیل, بخیل سے ہی عبادت نکالی جاتی. جسے بخیل کوئی شخص سے پیسے کیسے نکالتے ہیں اسے مشکل سے, جیسے کپڑے کو نچوڑ نچوڑ کے بوند پانی نکلتی ہے, اس طریقے سے بخیل سے بھی مشکل سے کوئی روپیہ ٹکا نکلتا ہے. لیکن یہ شخص جو مومن ہے کہ یہ بھی بخیل ہو گیا, کہ یہ نوافل عبادات یہ عمرے صرف اس لیے اس نے رکھے ہیں تاکہ کوئی مصیبت آئے یا کوئی اسے کسی چیز کی محتاجی ہو اس کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ عبادت کرے گا, تو اس لیے نظر ابتدائی طور پر مکروہ ہے. اور اگر کوئی شخص منت مان لے تو واجب ہے کہ وہ پورا کرے. دونوں میں فرق سمجھا؟ ابتدائی مکروہ ہے, لیکن اگر کوئی شخص منت مان چکا ہو تو اس پر واجب ہے کہ پورا کرے, اگر پورا نہیں کرتا کفارہ ہے. بس سمجھو, کیا سمجھے؟ کوئی شخص یہ نہ کہے اب اسے مکس نہ کرنا کبھی. السلام ورحمۃ اللہ. ابتدائی طور پر مکروہ ہے, اگر منت ماننی ہے 10 رکعت کا آپ نے کہہ دیا ہے کہ میں پڑھوں گا, بچہ کامیاب ہو گیا پاس ہو گیا, اب تم پر واجب ہے کہ 10 رکعت پڑھو, 10 رکعت نہیں پڑھتے ہو کفارہ ہے. اور کفارہ جیسے قسم کا کفارہ, کیا ہے قسم کا کفارہ؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا یا گردن آزاد کرنا. اگر یتیم نہ ہو سکے تو 3 دن کا روزہ رکھنا. ابتداء 3 دن کا روزہ درست نہیں. اکثر لوگ قسم کھا لیتے ہیں اور قسم کو توڑنا چاہیں تو 3 دن روزہ رکھ لیتے ہیں بغیر پوچھے. استطاعت بھی ہے کہ وہ 10 مسکینوں کھانا کھلا سکتے ہیں, ایسے شخص کا کفارہ ادا نہیں ہوا. اور جب اسے پتہ چل جائے تو 3 دن روزے بھی رکھ چکا ہو تو 10 مسکینوں کھانا کھلانا اس پر ابھی بھی واجب ہے, اس کا کفارہ ادا نہیں ہوا. تو یہ تھا, اس طریقے سے پہلا اصل ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے درس سے دوسرا اصل اصول ثلاثہ میں سے شروع کریں گے انشاءاللہ. معرفت دین الاسلام بالادلہ, دین اسلام کی معرفت دلیل کے ساتھ بیان کریں گے انشاءاللہ. اگر کسی ساتھی کے پاس کوئی سوال ہو آج کے درس کے لحاظ سے. دیکھیں استعاذہ عوض ہوتا ہے جس میں نے پہلے بیان کیا ہے، جیسے ہم کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں پہ التجا ہے اور اپنے آپ کو ایک طاقتور ذات کی طرف مائل کر کے، ایک طاقتور ذات کی طرف اپنے آپ کو حوالے کر کے اس کی پناہ میں آنا کہ اب مجھے بچاؤ اس طاقت سے جس کو دور کرنے کی میری طاقت نہیں ہے. یہاں پر اس کو کہتے ہیں استعاذہ. جو استغاثہ ہوتا ہے وہ مدد طلب کرنی ہوتی ہے، اور جو مدد طلب کرنی ہوتی ہے کوئی مصیبت، ایسی مصیبت جس پر عام طور پہ کوئی قادر نہ ہو، یعنی طوفان آ گیا ہے، طوفان سے کوئی مصیبت دلا سکتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما. مصیبت زدہ کی پکار کو دیکھیں، سب ہیں، سب پکار کی قسمیں، مصیبت زدہ کی پکار کو کہتے ہیں استغاثہ، عام حالات میں مدد طلب کرنے کو کہتے ہیں استعانہ، اور کسی کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے، کسی کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے پکارنا اور مدد طلب کرنا کہتے ہیں استعاذہ. اگر کوئی شخص اللہم انی استغیث بک ان تنجینی من الشیطان الرجیم، تو کوئی مشکل نہیں، آپ استغاثہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان رجیم سے دور کر دے. لیکن جو صحیح لفظ ہے، جس کی لغت بھی جس کی گواہی دیتی کہ صحیح ہے، کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. شیطان نظر نہیں آتا آپ کو، خون میں دوڑتا ہے، دل میں وسوسہ کرتا ہے، مختلف شکلیں تبدیل ہو جاتا ہے، کبھی سانپ میں، کبھی بچھو میں، کبھی بلی میں، کبھی کتے میں، کبھی انسان میں. یہ طاقت کس نے دی ہے اسے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو آپ اس پر اس طریقے سے قادر نہیں، اس پر آپ وار نہیں کر سکتے، تو آپ اس کی طرف اپنے آپ کو حوالے کرتے ہو اور اس ذات سے مدد کرتے ہو کہ آپ کو اس سے نجات دے. استعاذہ، ہاں، کہ جو جس نے اس کو یہ طاقت دی جس پر جس کو وہ دور بھی کر سکتا ہے. یہ فرق ہے. ایک رکعت اور پڑھ لیں، نو رکعت آپ نے پڑھ لی ہے، آپ کو یاد آ گیا ہے، ایک رکعت پڑھ لیں، دس ہو جائیں گے. بس سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، ایک دس رکعت کی نظر منت مانی ہے، نظر کی ہے کہ زندگی سارے روزانہ دس رکعت پڑھوں گا. بہت مشکل ہے میرے بھائی، جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے کفارہ دے دیں اور اپنی نظر سے رک جائیں، کیونکہ بہت مشکل ہے کہ روزانہ دس نفر، روزانہ دس، مشکل سے لوگ پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں. جو دس نفر روزانہ پڑھے گا تو اس بیچارے کیا حال ہوگا؟ ہاں، جو پڑھ سکتے تو پڑھتا رہے، جو نہ پڑھ سکے وہ کفارہ دے دے. جس نے نو پڑھی اور دسویں بھول گیا کوئی حرج نہیں، جب یاد آئے پورا کر لے، جان بوجھ کے نو پڑھی تو کفارہ ہے. جس کے طاعت، اچھا یہ تو آپ پھر نظر میں آگے، اس کی چھ صورتیں ہیں نظر کی، نظر الجائز ہے، نظر الغضب ہے، بہت ساری ہیں، نظر التبرر ہے، تو اس میں بات کریں گے. تو میں اس لیے میں روک دی، میں کچھ کہنے والا تھا میں رک گیا، میں نے کہا نہیں. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے، ایک شخص کو دیکھا، ابو اسرائیل کو. ابو اسرائیل ایک صحابی کا نام تھا، ابو اسرائیل کھڑا ہوا تھا دھوپ میں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابو اسرائیل ہے. کیوں کھڑا ہے؟ انہوں نے کہا اس نے منت مانی ہے کہ کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، دھوپ میں کھڑا رہے گا، چھاؤں کی طرف نہیں جائے گا، اور کچھ کھائے گا نہیں، یعنی کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، چھاؤں کی طرف نہیں جائے گا، اور اسے روزہ بھی رکھا ہوا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروح، اس کو حکم دو کہ بیٹھ جائے اور چھاؤں کی طرف چلا جائے اور اپنا روزہ پورا کرے. یعنی منت میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو عبادت ہو، جو عبادت نہ ہو وہ منت نہیں ہوتی، سمجھے؟ اب دھوپ میں کھڑا رہنا یہ عبادت ہے؟ یہ بے وقوفی ہے، عبادت نہیں ہے یہ. یعنی دھوپ میں کھڑا رہنا اپنے آپ کو تکلیف دینا ہے، اور تکلیف دینا اپنے آپ کو شرائن جائز نہیں ہے. لیکن ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا. ابو اسرائیل جب کھڑے ہوئے تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ نظر کی حقیقت کیا اور کیسے منت مانی جاتی ہے. انہوں نے اجتہاد کیا اور منت مان لی. وہ یہ دلیل ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اجتہاد کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس اجتہاد کو صحیح قرار دیتے اور وہ دین کا حصہ بن جاتا, اور کبھی ان کی نفی کر لیتے اور وہ دین کے حصے سے باہر ہو جاتا کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے اسے اجتناب کرو. تو اجتہاد اس زمانہ بھی ہوتا تھا. اور اگر کوئی شخص ایسی منت مانے جو اس کی طاقت نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے اس امتحان میں کامیاب کر دے میں آسمان کے تارے توڑ کے آؤں گا, یہ انسان کر سکتا ہے؟ انسان کے بس میں نہیں ہے, یہ لغو ہے, لغو ہے یہ. اور جتنی بھی یہ صورتیں اس کی لغو کی ہے دوسری ہیں, کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کو سزا دینے کے لیے کفارہ اس پہ واجب ہے, اور کچھ کہتے ہیں کفارہ نہیں ہے. اس کی اور قسم ہے نظر المحرم حرام پہ. ایک شخص کہتے ہیں اگر میرا فلاں کام ہو جائے میری منت یہ ہے کہ میں شراب پیوں گا, نعوذ باللہ, تو شراب پینا حلال ہے کیا؟ تو اس پر واجب ہے کہ اپنی نظر پورا نہ کرے. یہاں پر واجب ہے کہ پورا نہ کرے اس کو, لیکن کفارہ دے دے. کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ بدتمیزی کیوں کی ہے, اس کے لیے سزا ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ تو اس کی 6-7 صورتیں مختلف. یہ وقت نہیں کہنا چاہوں گا. کون قبروں پہ جو بکرے ذبح ہوتے, یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ ہم یہ بکرا جو ذبح کر رہے ہیں یہ ہم پیر کے لیے نہیں ذبح کر رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. تھوڑا غور کیا جائے, اگر بکرا میں ذبح کرتا ہوں دروازے بالکل دروازے کے سینٹر میں جگہ ہے, یا باہر ذبح کرتا ہوں, دونوں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ ایک شخص ہے اس نے گھر لیا ہے, بکرا ذبح کرنا چاہتا ہے, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے میں صدقہ دینا چاہتا ہوں, اسی طرح ٹل جائیں. بکرا ذبح کہاں کرتا ہے؟ عین دروازے کی بالکل یہ چوکاٹ ہے نا اس کے بالکل اوپر گردن رکھ کے یہاں پہ ذبح کرتا ہے. کیا یہ سچا ہے یہ اللہ تعالیٰ ذبح کر رہا ہے؟ اگر سچا ہے تو پھر تھوڑا دور ہو کے سہن میں کیوں نہیں کیا؟ جب اس نے اس جگہ کا انتخاب کیا اس کا مطلب ہے اس کے عقیدے میں یہ بات موجود ہے کہ جو جن یہاں پہ موجود ہیں ارد گرد ان سے نجات حاصل کرنے کے بکرا ان کے لیے ذبح کر رہا ہوں میں, اور خون جب چکار پہ لگے گا تو مصیبت دور ہو جائے گی. یہ بات عقیدے کو ذبحان کے لیے ہوتی ہے. اور جو لوگ بکرا ذبح کرتے ہیں مزار کے اوپر, دیکھو بکرے کو خریدنا, اس کے بعد اس کو گھر میں آ کے باندھنا, اس کے بعد اس کو گھسیٹ گھسیٹ کے لے جانا مزار پہ, پھر جا کے وہاں پہ ذبح کرنا, یہ لمبا چکر کیوں میرے بھائی؟ جب اللہ تعالیٰ کہہ لیا ہی ہے تو وہاں پہ ذبح کیوں نہیں کیا؟ جگہ کا انتخاب جو ہے یہ آپ, کس نے آپ کو کہا کہ اس جگہ کا انتخاب کرو؟ آپ کے عقیدے نے, آپ کی نیت نے, نیت عبادت ہے. لوگ زیادہ ہوتے غریب تو لوگ غریب زیادہ کسی اور جگہ پہ بھی ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ ایک خاص جگہ کو متعین کرنا اور وہاں پہ بکرا ذبح کرنا, اس کی دو بڑی غلطیاں ہیں. نمبر ایک کہ جس بکرے کو آپ نے ذبح کیا وہاں پہ آپ کسی اور جگہ بھی ذبح کر سکتے تھے. اس میں اگر شبہ بھی ہے کہ یہ اس بزرگ کے نام ہے یا اللہ تعالیٰ کے نام ہے تو بہتر اسے دور ہو جائے. جو اس سے بڑی دوسری شبہ اور غلطی یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک شخص آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی پہلے کہ بوانا کی جگہ پر میں ایک اونٹ ذبح کروں گا, کہ وہاں پر اونٹ ذبح کروں. اونٹ کس کے لیے ذبح کر رہے ہیں؟ دیکھیں منت کس کے لیے مانی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ وہاں پر کوئی بت کی عبادت کی جاتی تھی؟ انہوں نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا نہیں. وہاں پر کوئی میلہ ہوتا تھا, کوئی عرس ہوتا تھا؟ عرس. اگر بت نہیں کوئی میلہ ہوتا تھا عرس ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے فرمایا, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پھر منت پوری کرو. اس لمبی گفتگو کی وجہ کیا ہے؟ اگر بکرا ذبح کرنا ہے, اونٹ ذبح کرنا ہے, جگہ کے پوچھنے کا اس لمبی گفتگو کی وجہ کیا ہے؟ کیا افصح الخلق صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت عطا فرمائی؟ نعوذ باللہ, کو یوں ہی ایسے سوال کر رہے تھے بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی مطلب کے؟ یا کوئی وجہ تھی؟ وجہ کیا تھی کہ اس شخص کے دل میں کوئی بگاڑ تو نہیں, کوئی عقیدہ غلط تو نہیں, کہیں وہاں پر کسی بت کی پہلے عبادت ہوتی ہو اور وہ شخص اس لیے یہاں پہ بکرا ذبح کرنا چاہتا ہے کہ وہاں پر کوئی اثر ہو اس عبادت کا, اس شرک کا. اگر اثر بھی ہو, ایک جگہ ہے اب بیلے نہیں ہوتا, وہاں پہ بت بھی نہیں ہے, جگہ پاک ہو چکی ہے, عام زمین ہے, وہاں پر بھی جائز نہیں کہ کوئی شخص وہاں پہ جا کے بکرا ذبح کرے. کیوں؟ کیونکہ تاکہ اس کے دل میں یہ عقیدہ بالکل ختم ہو جائے کہ اس جگہ کی کوئی برکت ہے, یہ جگہ مبارک ہے, اس جگہ کی کوئی فضیلت ہے. جب جگہ کی فضیلت ذہن میں آئے گی, عقیدے میں آئے گی, تو اس جگہ والے کی عقیدت جاگ اٹھے گی اور شرک بھی جاگ اٹھ سکتے دوبارہ. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا کہ عقیدے میں بگاڑ نہ ہو, اور یہ ذریعہ ہے شرک کو سدباب کرنے کا, مختلف ذرائع کے یہ ذریعہ بھی تھا. تو جو شخص اب قبر کی طرف جا کے مزار پہ بکرا ذبح کر رہا ہے, وہاں پر طواف ہوتا ہے قبر کا نہیں ہوتا ہے؟ وہاں پر اس کو پکارتے کہ نہیں پکارتے؟ وہاں پر عبادت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ سجدے ہوتے ہیں, پکار ہوتی ہے, عبادات ہوتی ہیں. جی یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو مسجد قبر کے ایک احاطے میں ہو, اور قبر پہلے مسجد کو گرا دو, اور اگر مسجد پہلے قبر کو نبش کر کے نکال دوسری جگہ عام قبرستان میں جا کے اسے دفن کر دو, یہ شریعت ہے, یہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صوفیوں کو شریعت ہے, کوئی اور جو طریقہ جو آج موجود ہے مسلمانوں میں, یہ وہ طریقہ نہیں جو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. ایک ہی احاطہ ہے, واللہ مجھے تعجب ہوا, کراچی میں, کراچی کے قریب ایک جگہ ہے, چار دیواری ہے, چار دیواری, اللہ کی قسم میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے, چار دیواری ہے, اس میں دو کمرے ہیں, لوگ سیدھا جاتے ہیں, دائیں طرف مسجد ہے, بائیں طرف مندر ہے, اس طرف مسجد ہے, پیر کی قبر بھی ہے, اس طرف مندر ہے, ہندو بھی جاتے ہیں, مسلمان بھی جا رہے ہیں, ایک احاطہ ہے. وہ کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین, وہ بیچارے ہیں, بیچارے ان کا اپنا بت ہے, وہ جانے, ہمارا یہ طریقہ ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہاں پر پیر کی قبر کی عبادت ہو رہی ہے, وہاں پر اس بت کی, رام کی عبادت ہو رہی ہے. یہ ہندوستان کی بات نہیں ہے, کراچی کی ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا. ہاں کراچی میں, جی کراچی میں, ایک کافی عرصہ گزر گیا ہے, ایک ساتھی مجھے ایک ریکارڈنگ دکھی, اس میں ایک کون سا ٹی وی چینل تھا, ہاں نہیں نہیں سی ٹی چینل ہے کراچی کا, سی ٹی چینل کو ہے, اس میں ایک پروگرام تھا, اس میں دکھایا تھا کہ ایک ہی مسجد ہے, اس میں یہ مندر, دیوار چار دیوار ایک ہی ہے, چھت بھی ایک ہے, کمرے دو الگ ہیں, یہ انٹرنس ہے, دائیں جانب پیر کی قبر ہے, بائیں جانب آپ جائیں وہاں پر مندر ہے. یہ حال ہو گیا ہے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے, یہ حال ہو گیا ہے. اب ہم یہاں پہ جھگڑ رہے ہیں, اللہ کے نام پہ اس دن کا متعین کرنا جس میں بدعت عام ہو جائز نہیں. آپ نے اگر دال دینی ہے تو یار 9 تاریخ کو کیوں نہیں دیتے آپ, 11 تاریخ کو کیوں نہیں دیتے, 10 تاریخ کو ہی کیوں دینی ہے آپ نے؟ الا یہ کہ آپ کے ذہن میں, آپ کے عقیدے میں 10 تاریخ کی فضیلت ہے, فضیلت تھی تو آپ نے 10 تاریخ کو متعین کیا. جیسے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, یہ بوانے کی جگہ کیوں انتخاب کی ہے, اور جگہ بھی ہے, کتنی بڑی زمین ہے, بوانا کیوں؟ بوانے کی جگہ اس لیے کہ وہاں پر کوئی عقیدت غلطی تو نہیں ہے. جب پتہ چلا کہ ایسے عقیدے میں کوئی غلطی نہیں, اجازت دے دی. تو 10 تاریخ کیوں خاص طور پہ؟ یاد رکھیں, جو بھی نفی کرتا ہے کہ کوئی بگاڑ عقیدے میں نہیں, وہ غلط کہتا ہے, وہ اپنے آپ کو جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں اس کی فضیلت موجود ہے, اور فضیلت کسی دن کی فضیلت یا کسی وقت کی فضیلت, یہ وقت فاضل ہے, اچھا ہے, اس کی دلیل ہونی چاہیے, جس کے دلیل میں وہ بدعت ہے. نہیں کھانا چاہیے, اللہ کے نام پہ دے رہا ہے, بدعتی نے دی ہے, بدعت کی بدعت نہیں کھائی جاتی. صرف دال نہیں بلکہ مٹھائی بھی, کچھ لوگ کہتے ہیں دال نہیں کھاتے ہم, اس سے نہیں کھاتے, مٹھائی میں تب بھی نہیں کھانی. اس میں نہیں ہے, اچھا,
لیکن جب وہ عرس وغیرہ ہوتا تو جب کھانے کو کھانے,
عرس کے کھانے کھانا جائز نہیں. عرس کہاں ہوتا تھا؟ عرس کا مطلب ہے کہ یہ جو پیر مرشد ہے اس کی ولادت کی خوشی ہے, جب یہ پیدا ہوا تو دنیا میں خیر برکت آ گئی. جی کس کا؟ آپ جانتے ہیں جشن میلاد النبی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ولادت پہ پیروں کا, جو مختلف بزرگ ہیں ان کی ولادت پہ بھی جشن منایا جاتا ہے, میلے ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ جشن میلاد النبی ہے, یہ جشن میلاد الولی ہے، لیکن نام اس کو عرس دے دیا گیا ہے، بات ایک ہی ہے. اور تعجب جو ہے ہاں وہ اس کا بھی کرتے ہیں، وہ الگ ہے، لیکن میلے جو ہوتے ہیں جو کس کے لیے، کس کے لیے، عام لوگوں کے لیے، ہاں یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے کہ جو شخص مرتا ہے جس تاریخ کو اس کی یاد زندہ کرنے کے لیے اس کی وفات پہ بھی جشن مناتے ہیں، یہ بھی ہے. جی ہاں یہ بھی وارد ہے، لیکن کچھ ایسے ولی بھی ہیں جن کی قبروں میں میلے ہوتے ہیں اور ان کی میلاد کی جشن منایا جاتا ہے، اب ان کو نام عرس دیتے ہیں کہ آدھے تھے میں نہیں جانتا ہوں، یہ بھی موجود ہے. اور اپنا ابن کیا کہتے ہیں اسے، احمد بدوی، مصر میں احمد بدوی کی قبر پہ آج بھی جب میلہ ہوتا ہے 20 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں. حج عمر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ اتنی تعداد ہوتی ہے تقریباً، 25 بھی ہوتے ہیں یہاں، وہاں پہ 25 ہو گئے ہوں گے. یہ 20 لاکھ کی تعداد تب تھی جب مکہ میں 20 لاکھ آتے تھے. 20 لاکھ کی تعداد میں لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، قبر کا طواف ہوتا ہے، وہاں پر دعا پکار ہوتی ہے، منتیں مانی جاتی ہیں، شادی بیاہ ہوتے ہیں، شرک و بدعات و خرافات عام ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ، میں اکثر کہوں گا، جتنی بدکاریاں ان پورا ہفتہ ہوتا ہے اس ہفتے میں ہوتی ہیں، پورے مصر میں اتنی بدکاری نہیں ہوتی. اور خود لوگوں نے آنکھ سے دیکھ اور گواہی دی، نشہ اور شراب عام ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ، یہ برے کام عام ہو جاتے ہیں پورے مصر سے، بلکہ مختلف باہر سے بھی لوگ جاتے ہیں اس میلے پہ اور حاضری ہوتی ہے. اور وہاں پر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. جی جی ہاں، سب غلط نہیں ہے. کیا غلط ہے پوچھ رہے ہیں؟ چادر اللہ کے بندی، یہ سارے کا سارے اعمال شرکی اعمال ہیں، یہ جائز نہیں ہے کسی صورت میں. کیا انسان نے کبھی اپنے والد کی قبر پہ جا کے عرق کے گلاب سے دھویا ہے؟ اس لیے بات ہوتی ہے کہ عقیدے کی بات ہوتی ہے، دل کا عقیدہ انسان سے عمل کرواتا ہے. کوئی شخص کہتے ہیں، جیسے آپ نے شروع میں ابھی فرمایا ہے، کہ ذبح تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، نیت ہماری یہ ہے، بھی کہنے والے جو کچھ بھی کہیں. ہم کہتے ہیں فاسد نیت اچھے عمل کو اچھا نہیں کر سکتے، یہ قاعدہ ہے. آپ کی اصل نیت یہ ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ مبارک جگہ ہے، اس جگہ کی فضیلت ہے، اور اس جگہ کی فضیلت سے میرا اجر دگنا ہوگا. لوگوں کو دکھانے کے لیے، اثر بات چھپانے کے لیے یہ کہتے ہیں یہاں پر فقراء زیادہ ہوتے ہیں. یہ جو فقراء زیادہ ہیں یہ کون ہیں؟ وہ سارے پیر پرست ہیں، ان کو ایک ریال دینا بھی جائز نہیں، صدقہ نہیں ہے، یاد رکھیں. بکرا ذبح کرنا دور کی بات ہے، ان کو ایک ٹکا دینا بھی جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب اگر آپ نے واقعی کسی مسلمان کو صدقہ دینا ہے تو اس کو دیں جو ان غلط عقائد سے دور ہو، ان شرکی عقائد سے دور ہو. پھر یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ اور جھوٹ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا تو آپ اس جگہ بھی ذبح کرتے، کسی جگہ پہ بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے آپ کہتے ہو نا، وہ کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا؟ الا یہ کہ آپ کے عقیدے میں یہ بگاڑ ہے کہ یہاں پہ کوئی فضیلت ہے. تیسری بات یہ ہے، اگر کوئی شخص ایسا جانور ذبح کرے جو حرام ہو، کتے کو ذبح کرے اور بسم اللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے، حلال ہو جائے گا؟ جی حرام ہے. تو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا بھی حرام ہے، چاہے جتنی مرتبہ اس کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ بات عقیدے کی ہوتی ہے، اس کے عقیدے نے اس حلال جانور کو حرام کر دیا. سبحان اللہ. حلال جو بکری ہے حلال ہے, لیکن اس کے عقیدے نے وما اہل لغیر اللہ بہ, لے گئے ہو اس خاص جگہ پہ جہاں پر غیروں کی عبادت ہو رہی ہے, اس جگہ پہ ذبح کیا, اب یہ حرام ہو گیا اور اس میں کھا بھی نہیں سکتے. آپ جو لے گئے ہو وہ کسی جانور کے سامنے ڈال دو, اس کو فائدہ ہو جائے. جی ہدیے ڈالے نا, اگر لے کے آئے ہیں تو میں نے کہا نا کسی جانور کے سامنے ڈال دو کھا لے. جی اور میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے سامنے, میں نے کہا ڈال دو ضروری ان کے سامنے, چھپا کے بھی ڈال سکتے ہیں. اور کرنے سے برا نہیں ہوتا. جی ہاں, عربی زبان میں لفظ مکروہ کے دو معنی ہیں, ایک مکروہ جو میں نے بیان کیا, ایک مکروہ یعنی حرام, حرام کو مکروہ کہا جاتا ہے. لیکن احکام شرعیہ پانچ ہیں, فرض ہے جسے واجب بھی کہا جاتا ہے, مستحب ہے جسے سنت بھی کہا جاتا ہے, جائز ہے جسے حلال بھی کہا جاتا ہے, مکروہ ہے اور حرام, یہ ترتیب ہے. تو حرام کے سامنے مکروہ, جو مکروہ آپ نے کہا ہے وہ کراہ تحریمیہ کہتے ہیں یعنی حرام. جو عام مکروہ احکام شرعی میں جو پانچ احکام شرعی اور احکام وضعیہ ہیں, یہ وہ مکروہ ہے, اس کی جو تعریف ہے یہ ہے, جو فرض ہے اگر انسان کرے گا ثواب ملے گا, نہیں کرے گا گناہ ملے گا. مستحب ہے اگر انسان کرے گا ثواب ملے گا, نہیں کرے گا گناہ نہیں ملے گا, نفل جو ہے مستحب جو ہے. حلال ہے کرو یا نہ کرو, نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے. مکروہ ہے اگر نہیں کرو گے ثواب ملے گا, کرو گے گناہ نہیں ملے گا. حرام ہے کرو گے گناہ ملے گا, نہیں کرو گے ثواب ملے گا. جی ہاں, بدعت جائز نہیں ہے, بدعت جائز نہیں ہے, بدعت پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص ہے کوئی بدعت کے طور مثال جشن میلاد النبی میں میں 1000 ریال دوں گا, نہ دے, وہ یہ منت پوری نہ کرے, اور کیونکہ اس نے یہ کہا ہے یا کفارہ دے دو. 1000 میں سے 10 مسلمانوں کا کھانا کتنے کا ہے؟ 60-70 ریال کا ہے, وہ دے دے الحمدللہ اس کی جان چکی. جی ہاں, میں یہی میں کہہ رہا ہوں, کوئی بھی بدعات ہے یکساں ہے, اور قرآن خوانی میں اختلاف ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ قرآن خوانی جائز ہے اور اسے منت مانی ہے, اگر پوری کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے, لیکن حق بات یہ ہے کہ قرآن خوانی جو ہے جائز نہیں, بدعت ہے. محققین علماء کے نزدیک بدعت ہے, قرآن خوانی جائز نہیں ہے, اور اگر کوئی شخص منت مان لے تو وہ پورا نہ کرے, کفارہ دے دے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.